کیا نظام اجتہاد و مرجعیت فتاوی دینے میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر توزیع المسائل کے تمام فتاوی میں قرآن کو بنیاد نہیں بنایا گیا، کیا یہ بات درست ہے؟
مرجعیت میں، اجتہاد میں قرآن کے لیے کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ عجیب سوال ہے یہ تو، یا دشمن کا جملہ ہے یا بے خبری کے عروج ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بیوقوف بنانے کا کام ہے، یعنی یہ اسی بات بیوقوف بنانے والا کر سکتا ہے، دشمن کر سکتا ہے یا بالکل ایک جاہل کر سکتا ہے. ورنہ ہمارے تمام فقہ کی ہر کتاب کو کھولیے، البتہ ہمارے عوام کے لیے جب لکھتے ہیں تو توزیع المسائل کی شکل میں لکھتے ہیں، سر وہاں دلائل نہیں لاس، دلائل لائیں گے توزیع المسائل 15 جلد ہو جائے گی، اور سمجھنے کے لیے بھی سطح چاہیے، معیار چاہیے نا. مثلاً ایک ڈاکٹر ہدایہ لکھتا ہے کہ آپ اس طرح سے، اگر آپ کو بخار ہو گیا اس طرح سے کرو، فلان بیماری آ گئی اس طرح سے کرو. اب وہ اپنے علمی شکل میں لکھے تو میرے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سادہ زبان میں لکھے، چند جملہ لکھے سمجھ میں آئے گا. وہ جو میڈیکل کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اگر وہ لکھے، پھر اسپیشلسٹ ہو وہ لکھے، تو پھر میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے بہرحال رسالہ تو سادہ الفاظ میں، توزیع المسائل سادہ الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اور مشیر کی تقلید واجب ہے. تو ورنہ تمام ہمارے فقہی کتابیں جن میں استدلال ہے، سب سے پہلی دلیل قرآن ہے، سب سے پہلی دلیل قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع و عقل ہے. اور اجماع بھی سنت کا ایک قسم ہے، اجماع بھی سنت کا، اہل سنت کے پاس اجماع خود حجت ہے، ہمارے پاس اجماع اس وقت حجت ہے کہ اجماع سے معصوم کا قول ثابت ہو جائے، اجماع سے معصوم کا قول ثابت ہو جائے. اب وہ کس طرح سے، وہ اپنی جگہ پر اجماع کی گفتگو میں آئے گی. قرآن میں کم از کم 500 آیات، اور بعض بزرگان کہتے ہیں 1000 تک ہے، ان کے بارے میں کیا ہے، یہ فقہی آیات قرآن میں ہیں. پورا قرآن تو فقہ کے بارے میں نہیں، عقائد ہے، اخلاق ہے. قرآن میں کیا ہے، عقائد ہے، اخلاق ہے، تاریخ ہے، تاریخ انبیاء ہے، تاریخ فرعون ہے، تاریخ شیطان ہے، یہ سارے ہیں نا. قرآن کے 1/6 معاد کے بارے میں ہے. بعض علماء کہتے ہیں اشاروں کو بھی اگر ہم دیکھیں، صریح الفاظ کو چھوڑ کر اشاروں کو بھی، صریح الفاظ کے علاوہ اشاروں کو بھی دیکھے تو کیا ہے، 1/3 قرآن کے معاد کے بارے میں. تو فقہ کے بارے میں 500، اور کہتے مقرر آیات کو ملائے تو 700، بعض کہتے 1000 تک بھی آیات سے اشارتاً ہم فقہ اخذ کر سکتے ہیں. یہ آیات ہے، یہ آیات آیات الاحکام کی کتابوں میں موجود ہے. ایک بڑی غلط بات کرتے ہیں علامہ طباطبائی سے نقل کر کے، کہ جو نقل میں نے علامہ سے سنی ہے وہ یہ ہے، میں نے بالواسطہ علامہ سے یہ نقل سنی ہے، اور اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. ہمارے حوزات کے نصاب ابھی تو منظم کر رہے ہیں، لیکن پہلا حوزات کے نصاب کیا ہوتا تھا، نجف کا حوزہ تھا. نجف کس کے ہاتھ میں تھا؟ عثمانیوں کے ہاتھ میں تھا. کبھی شیعہ حکومت عراق میں نہیں آئی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب بھی عراق ایرانیوں کی دشمنی وہی سازش ہے. اگر عراق کے شیعہ ایران کے ساتھ متحد ہو جائے، عراق میں غیر شیعہ حکومت نہیں آ سکتی ہے. شیعہ حکومت کو روکنے کے لیے 100 سال سے شیعہ سنی دشمنی ڈال رہے ہیں، تاکہ کبھی ایران کے ساتھ متحد نہ ہو تو غیر شیعہ شیعوں پر حکومت کرے. یہ عراق کی داستان ہے. تو اس سرزمین میں کیا ہے، عرض کیا کہ ابھی بات جو کر رہا تھا میں بھول گیا کیا کہنا چاہتا تھا. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے قرآن کے بارے میں آیات، قرآن کے آیات سے استفادہ کرتے ہیں فقہ میں. اور عرض کے نصاب، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، نصاب بنانے کا موقع نہیں ملا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایران تو شیعہ ملک تھا. الامام خمینی خود اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ آغا حائری جو بانی حوض علم قم تھا، اس نے کو شاہ کے باپ نے کہا کہ بھئی آپ سارے طلبا کو کیوں رکھتے ہیں, امتحان لے لو, جو قابل ہو پڑھنے والے اس کو رہنے دو حوزہ میں, جو نہیں پڑھتے اس کو نکال دو. کہ تو ان کی بات دل میں دل سے قبول کیا تھا. تو علماء کے پاس انہوں نے پیش کیا, یہ امام خمینی کہتے کہ میں نے ان سے کہا امتحان جب لیں گے قابل طلبہ غیر قابل طلبہ سے جب پہچان لیے جائیں گے وہ کیا کریں گے, قابلوں کو نکال دیں گے. بادشاہ کیا کرے گا, قابل طلبہ کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کو نکال دے گا, ناقابل کو حوزے میں رہنے دے گا. اسی لیے علماء انہیں ظالموں کی وجہ سے اتنا نظم حوزہ میں پیدا نہیں کر سکتے تھے. مشہور جملہ تھا, ہمارا نظم بے نظمی میں ہے, علماء کے درمیان مشہور تھا, بے نظمی کے ساتھ رہو تو اچھے لوگوں کو حکومتیں نہیں پکڑ سکتی ہیں, نظم دیں گے تو انہیں کو ختم کریں گے. نجف کی حالت تو بدتر, عرض کی حکومت بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں تھی. تو وہاں پر نصاب بنانا بڑا مشکل تھا. اسی لیے کیا ہے, جو کتاب پسند آئی اسی کو لوگوں نے پڑھنے کے لیے کیا کیا ہے, انتخاب کیا ہے جو کتاب پسند آئی. اب وہ کون سی کتاب, یہ کتاب فقہ ہو, اصول ہو وغیرہ ہو, اور انداز بیان اچھا ہو اور عمیق ہو اور گہرا ہو اور مختصر, یعنی الفاظ کم ہو مطلب زیادہ ہو, اس کو انتخاب کرتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کا وہ نہ ہو, بلکہ کوئی بھی فقہی کتاب ایسی نہیں, اس کے پہلی دلیل قرآن ہے, دوسری دلیل سنت ہے. عرض کیا عقل و اجماع شاید 10% زیادہ سے زیادہ. تو یہ کیسے کہتے کہ ہم خود ائمہ نے فرمایا ہے, امام نے فرمایا ہے, متعدد روایات ہے, اگر ہماری روایت قرآن سے ٹکرائے فضربوہ علی الجدار, اس کو دیوار پر دے مارو. ہاں ہمارے جو اخباریین تھے وہ لوگ کہتے تھے قرآن کا مخاطب اہل بیت ہے, ہم مخاطب قرآن نہیں ہیں. مثلا آپ کسی کو ایک بات آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں اور مجھے سمجھانا نہیں چاہتے ہیں, تو آپ اس انداز میں کہیں گے کہ ان کے سمجھ میں آ جائے میرے سمجھ میں نہ آئے. وہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے, قرآن کے مخاطب اہل بیت ہے, اسی لیے ہم لوگ مخاطب قرآن نہیں ہیں, قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے, صرف تلاوت کر کے رکھنا ہے. اخبارین کی کیا حیثیت ہے شیعہ معاشرے میں, یعنی 1/100 یعنی 1% شاید اخباری تھے. ان کا یہ تھا, وہ کہتے تھے بالے حدیث, ہر آیت کے مطابق حدیث ہے, حدیث سے ہم استفادہ کریں گے, ضعیف ہو قوی ہو جو, جیسا اہل حدیث میں بھی یہی ہے عالم اسلام والوں کے, حدیث پر عمل کریں گے, ضعیف ہو قوی ہو جو بھی ہو. ہمارے اخباریین بھی, اخباریین کے جو بانی ہیں مذہب تشیع میں, یہ وہاں مدینہ میں رہا تھا, وہاں سے یہ تفکر شاید لیا ہو, کتاب بھی لکھی فوائد مدنیہ کے نام سے. تو ائمہ نے فرمایا ہے کیا, فضربوہ علی الجدار.